حقاهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. وقال عيسى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. تمام تعریفیں خدائے بزرگ برتر کے لیے جس نے رات کو آرام کے لیے خلق فرمایا اور دن کو حصول معاش کا ذریعہ قرار دیا، اور تمام ہدیے درود و سلام و نزوات مقدسات کے لیے جن کی تعلیمات نے رات کے سکون کو عبادت کا راستہ سکھا دیا اور تلاش معاش کو رزق حلال کے نام سے عبادت قرار دیا. الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بالقرآن العظیم وجعلنا وجعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. عظم اللہ اجورنا و اجورکم بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا و ایاکم انشاء اللہ من الطالبین بصبره مع ولیه الامام المہدی من آل محمد علیہم السلام. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. اے خدا ہمیں نام حسین کی عزت عطا فرما دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. فرش ازائے امام مجتبیٰ پر خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے توفیق عطا فرمائی کہ ذکر کے لیے حاضر خدمت ہوئے، ورنہ کس میں مجال تھی کہ زندگی لے کر صحت و عافیت کے بعد توفیق ذکر مشتبہ کے ساتھ یہاں خود سے چلا آتا. خدا کی بارگاہ میں اس شکریہ کے ساتھ صاحبان علم و ادب کی بارگاہ، واجب الاحترام صاحبان ایمان کی خدمت معظم میں ایک طالب علم کی حیثیت لیے ہوئے مسلسل اپنا سبق پیش کر رہا ہوں، سفر کی پہلی تاریخ سے. اور طلباء واجب الاحترام یہ خیال کر رہے ہوں گے کہ اب تک آیت کا ترجمہ ریپیٹ نہیں کیا گیا، یہ دو مقامات سے دو آیتیں منتخب کی ہیں، ایک روش زندگی کے نام سے، ایک امام مجتبیٰ علیہ السلام کے سیرت کے عنوان سے. سورہ مبارکہ المؤمنون سے آیت نمبر 71 جو پچھلے سال بھی اسی عشرے کے عنوان کے طور پر تھی، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اگر اتباع کر لے حق ان کی خواہشات کی تو زمین اور آسمان اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب کے سب برباد اور ختم ہو جائے، فساد پیدا ہو جائے. یہ آیت سرنامہ کلام میں کیوں پڑھی جا رہی ہے کہ سمجھانے کے لیے کبھی ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی حق کسی باطل کے سامنے اپنے ہاتھ کو نیچا کر دے اور باطل کی پیروی کر لے. اگر کبھی باطل کی پیروی حق کر لے تو کیا ہوگا؟ اس کا جواب سننے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، زمین موجود ہے یا فساد ہو گئی، فاسد ہو گئی؟ آسمان موجود ہے کہ فاسد ہو گیا؟ آپ کیا کہتے ہیں؟ زمین موجود ہے، فاسد نہیں ہوئی ہے، رزق مل رہا ہے، زراعت ہو رہی ہے، پانی دستیاب ہے. آسمان فاسد نہیں ہوا کہ بارشیں ہو رہی ہیں، رحمت پروردگار آ رہی ہے، سورج کا نکلنا اور ڈوبنا مسلسل جاری و ساری ہے، تو نہ فاسد آسمان ہوا نہ فاسد زمین ہوئی. اور جو اس کے درمیان میں رہنے والے ہیں کیا وہ فاسد ہو گئے؟ نہیں، ہم اور آپ موجود ہیں، ہم سے پہلے ہمارے والدین تھے، ان سے پہلے ان کے والدین تھے، اور یہ سب کے سب زندہ رہے تھے تو ہم یہاں تک پہنچے تھے۔ تو اگر نتیجہ یہ مل رہا ہے کہ ہم بھی موجود ہیں، زمین و آسمان بھی اپنے مقام پر ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر حق نے کسی کی خواہشات کی پیروی سلوات پڑھے محمد والے دونوں باتیں لازم و ملزوم ہیں کہ اگر حق پیروی کر لے ان کی خواہشات کی تو زمین و آسمان برباد ہو جائیں، اور اگر زمین و آسمان برباد نہیں ہوئے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حق نے ان کی خواہشات کی پیروی نہیں کی ہے۔ اس کے بعد سرنامہ کلام میں آیت جو روز تلاوت ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اس کا حوالہ ریفرنس سورہ مبارکہ التوبہ آیت نمبر 119 نمبر کی آیت، اے صاحبان ایمان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، انہی سچوں کی تلاش میں، اسی حق کی پہچان کے لیے۔ عنوان امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام ان کی سیرت کے مطابق، زندگی کیسے گزاری، آپ کا زمانہ حیات ظاہر کتنا طولانی تھا کتنا مختصر، جنگ جمل ہو کہ جنگ صفین ہو کہ جنگ نہروان ہو، ان تمام تر حالات میں امام مصطفیٰ کا رول کیا ہے، تفصیلات تو باقی 4 دنوں میں انشاءاللہ آئیں گی۔ بہرحال اس کو آہستہ آہستہ مکمل کر رہا ہوں، خالی ایک جملہ کافی ہے۔ جب کسی کو پہچاننا ہو کہ مولائے متقیان کے دور حکومت کے وہ 4 سال سے کچھ زیادہ کا عرصہ، 36 سے 40 ہجری تک 4 سال مکمل، پھر کچھ مہینے اوپر، اگر اس تمام تر عرصے میں مولا امام مصطفیٰ کی حیثیت کو پہچاننا ہو تو ایک مرتبہ پلٹ کر یہ دیکھ لیں کہ ختمی مرتبت کے زمانے حیات ظاہر میں علی ابن ابی طالب کا مقام کیا تھا، بس جیسے مقام رسول خدا کے زمانے میں مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا تھا، بعین ہی وہی مقام مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے زمانے امامت میں، نہ کہ مدت حکومت میں، 4 سال بھی نہیں، زمانے امامت میں۔ اور اب رہ گیا سوال کہ مولائے متقیان کا زمانے امامت کل ہے کتنا، الوات پڑھے محمد والے یا علی، اس حیثیت میں بات نہیں کر رہا، اس حیثیت میں اللہ کا رسول کا اعلان ہے کہ ہمیں خدا نے اس وقت بنایا جبکہ کوئی نہ تھا، اس حیثیت کو بیان کرنا ہماری حیثیت کی بات نہیں ہے، ہم تو اپنے جیسے زمانے کی بات کیا کر سکتے ہیں، ہم وہ بات کہاں کر سکتے ہیں کہ خدا نے کب بنایا آل محمد کو، جب کوئی نہ تھا تب خدا نے آل محمد کو بنایا، تب پیغمبر نے ہم کو یہ سمجھایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو جب آدمی ہی نہ تھے آدم بھی نہ تھے اس وقت بھی شخصیات آل محمد تھیں، ان کی امامت کی بات وہاں سے نہیں کر رہا، بلکہ یہ زمانہ زمانے ظاہر حیات ظاہر۔ تو مولائے متقیان کی امامت کا زمانہ شروع کب سے ہے؟ تو بہت آسان سا جواب ہے، سرکار ختمی مرتبت کی شہادت کہیے، رحلت کہیے، وفات کہیے، سفر کی 28 تاریخ، ہجرت کا 11واں برس، وہ آخری دن پیغمبر کا اور پہلا دن مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی امامت کا سلسلہ۔ اور اس کے بعد بھی وضاحت کی ضرورت تو نہیں ہے، پھر بھی کہتا ہوں ختم نبوت کی دلیل کے لیے عقیدہ امامت اکیلا ہی کافی ہے۔ کاش کہ دنیا صرف اتنا سمجھ لے کہ اگر نبوت کے ختم پر ایمان لانا ہو تو امامت پہ ایمان لے آؤ، خود بخود نبوت ختم، تلوار پڑے محمد والے۔ ہجرت کے 11واں برس سے لے کر اور ہجرت کا 40واں برس، 29 سال بنتے ہیں،
29 سال بنتے ہیں ظاہراً مدت امامت مولائے متقیان کے، 29 سالوں میں امام مجتبیٰ کا انداز وہی ہے جو سرکار ختمیہ مرتبت کے سامنے مولائے متقیان کا انداز تھا، یا جو امام حسن مجتبیٰ کے سامنے مولا حسین کا انداز تھا، یا جو مولا حسین کے سامنے امام سید سجاد کا انداز تھا یا حیثیت تھی. بس ایک مسئلہ یہ رہ جائے گا کہ باقی تمام ائمہ معصومین میں دو ہی امام ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ شرف بخشا ہے کہ امت کی اصلاح کی خاطر اقتدار کو رونق بخشی ہے، یا ذات والا امام مولائے متقیان ہیں یا ذات والا امام مجتبیٰ علیہ السلام ہیں. ان دو اماموں کے علاوہ امام رضا علیہ السلام کا زمانہ ولی عہدی اپنے مقام پر، اور یا امام زمانہ علیہ السلام کے آنے والے دور حکومت کی باتیں اپنے مقام پر، فی الحال ابھی تک کے مسائل میں دو ہی امام ہیں جنہوں نے امت کی اصلاح کے لیے حکومت کو رونق بخشی ہے. اس لحاظ سے اب پہچانیے گا کہ ذمہ داری زیادہ واضح ہو جائے گی کہ جیسے اللہ کے رسول مکہ المکرمہ میں اعلان سے پہلے خفیہ تبلیغ کے دوران طائف کے مقامات پر مکے کی گلیوں میں علی ابن ابی طالب سے کیسا انحصار کیا کرتے تھے، آپ پر کیا اعتماد کیا کرتے تھے، وہ اپنے مقام پر ہے. مگر جب مدینے میں گورنمنٹ اسلامی قائم ہو گئی تو مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا مقام ایک نمایاں حیثیت میں تمام دنیا کے سامنے بھی آ گیا. بالکل ایسے ہی وہ 4 سال کا دور جس میں مولائے متقیان نے حکومت کو رونق بخشی ہے، وہ اصل دور دور وصایت حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. آپ وسیع ہیں اپنے بابا کے، ٹھیک. اور ان تمام حالات و واقعات کے ساتھ ساتھ آج ذرا سا ذکر مخصوص کرنا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کا. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انا اولنا محمد و انا اوسطنا محمد و انا آخرنا محمد و انا کلنا محمد، ہم سب کے سب محمد ہیں. اللہ کے رسول نے ایک ایسا تحفہ اس امت کو عطا کیا، خدا کا احسان ہے کسی کو ایک محمد سمجھ میں نہیں آیا، خدا نے اس مکتب کو 14 محمد دے دیے. اب یہ الگ بات ہے کہ 14 ملنے کے بعد بھی 14 طبق روشن نہ ہو سکیں ہدایت کے لیے تو رسول کیا کریں پھر. اور آپ نے شاید محسوس کیا کہ بہرحال 7 امام کے حالات و واقعات کے بیان کرنے سے پہلے صرف ایک مسئلہ امام مجتبیٰ کی حیات سے آپ کی خدمت میں مکمل کروں. کل 47 برس امام مجتبیٰ کا مدت حیات ظاہر، اور 47 برس میں 37 برس ایسے ہیں کہ جو آپ نے گزارے ہیں مگر خاموشی کے ساتھ. 40 سن ہجرت سے 50 سن ہجرت کے درمیان آپ کا زمانہ امامت ظاہری، اس کے اعتبار سے بہت سارے واقعات. خالی ایک جملہ، اور یہ اس لیے جملہ بیان کر رہا ہوں کہ خالی اپنے زمانے امامت میں ہی امام مجتبیٰ مسائل کو حل نہیں کرتے تھے، بلکہ اپنے بابا کے زمانے امامت میں بھی مسائل حل کرنے کے لیے اگر محفل میں امام مجتبیٰ موجود ہوتے تھے تو مولائے متقیان سوالوں کے جوابات خود نہیں دیتے تھے، بلکہ کبھی فرماتے تھے سائل سے کہ 2 بچے بیٹھے ہیں، ان میں جس سے چاہو پوچھ لو، اور کبھی خود فرماتے تھے کہ ابو محمد ان کے سوالوں کا جواب دو. ایک حوالہ امام کے الفاظ سے، ایک حوالہ سائل کے اختیار سے. حوالہ امام کے الفاظ، مکہ المکرمہ، مولائے متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام اکیلے نہیں آئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے شہزادگان بھی ہیں، اور خاص طور سے حضرت ابو محمد بھی ہیں، یعنی امام مجتبیٰ بھی ہیں، جناب سلمان جو پہلے فارسی اب محمدی، رسول کے زمانے کے بعد سے محمدی، تو یہ بھی ساتھ ساتھ ہیں. مکہ المکرمہ ہے، حرم محترم پروردگار ہے، اور ایسے میں ایک بہت مؤدب شخص کا آ کر سوال کرنا اور تین سوالات کے جوابات کا مطالبہ کرنا اور یہ مطالبہ کرنا کہ اگر آپ جواب دے دیں تو ہم پہچان لیں گے کہ لوگ آپ سے دشمنی کیوں کر رہے ہیں. یہ انداز ہے آنے والے کا. کتاب کا حوالہ احتجاج تبریسی. تھوڑے سے الفاظ کو ماحول کے اعتبار سے اپنے محاورے میں لے کر آ رہا ہوں کہ اگر آپ نے جواب دے دیا ان تین سوالوں کا تو ہم پہچان لیں گے, ہم پہچان لیں گے کہ لوگ آپ کے ساتھ اختلاف کیوں کرتے ہیں, گمراہی کا شکار ہو گئے آپ کے بارے میں. امام نے خود جوابات نہیں دیے. مکہ المکرمہ ہے, کبھی اعلان کرتے ہیں سلونی کا اور یہ اعلان ممبر سے تو مولا متقیان نہیں کیا ہے, البتہ غیر ممبر سے, علاوہ ممبر سے ہمارے ہر امام نے کیا ہے, البتہ اس انداز سے نہیں کیا جیسے مولا متقیان نے کیا ہے, لیکن کیا سب نے ہے. حتیٰ کہ سلونی کے الفاظ امام مصطفیٰ علیہ السلام نے اس وقت فرمائے جبکہ آپ کا وقت آخر تھا کہ جو مجھ سے پوچھنا چاہو پوچھ لو. تو وہ کہتا ہے کہ مولا آپ کی طبیعت بہتر نہیں ہے. امام فرماتے ہیں اس سے پہلے کہ یہ وقت ختم ہو جائے جو پوچھنا چاہتے ہیں مجھ سے پوچھ لو. مگر یہ امام کے آخر حیات کے الفاظ ہیں. یہ مکہ المکرمہ ہے. آنے والا سائل مولا متقیان سے مخاطب ہوا تھا اور مولا متقیان نے خود سوالات کے جوابات نہ دیے. فرمایا ابو محمد, آپ کی خاص پہچان آپ کے بالوں کا انداز بھی تھا. ذرا سا جو ہم نے بار بار ملاحظہ کیا روایتوں میں کہ آپ کے بال کچھ زیادہ گھنے تھے, اس لیے جب کبھی سائل نے انتخاب کیا تو امام حسین کو چھوڑ کر امام مصطفیٰ کا انتخاب کیا ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ دونوں شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار تھے, لیکن ایک تو بات نفسیاتی سی ہے, کوئی اگر سوال پوچھنے آئے اور دو بچے ہوں, ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہو, سوال کس سے پوچھے گا؟ چھوٹے کو چھوڑ کر بڑے سے پوچھے گا. شاید اسی لیے تاریخ نے یہ انتخاب بتایا کہ حسن بھی ہوں حسین بھی ہوں تو زمانہ رجوع کہاں کرے گا. حسین سے زمانہ رجوع جب کرے جبکہ حسن نہ رہیں. اگر حسن بھی موجود ہوں حسین بھی موجود ہوں تو علی ابن ابی طالب کی ذمہ داری یہ ہے کہ راستہ بتائیں دنیا کو کہ اگر اب کوئی دروازہ چاہتے ہو تو حسین سے پہلے حسن دروازہ ہے. اور آپ نے فرمایا کہ ابو محمد جواب دو. اچھا بہت کم ملے گا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام لیا ہو, آپ کسی کنیت سے اپنے بیٹے کو آواز دیا کرتے ابو محمد, اور اپنے بابا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے امام نے تین سوالوں کے جوابات عنایت فرمائے. ان میں سے ایک سوال تقریباً مکمل ہو چکا پہلے, اس کا تکرار نہ ہو جائے کہیں. دو سوال مکمل کرتا ہوں. اس سوال کا اشارہ کرتے ہوئے صلوات پڑھے محمد والے محمد. پہلا سوال یہ بتائیے, سائل کا سوال یہ بتائیے کہ جب انسان سو جاتا ہے تو اس کی روح کہاں چلی جاتی ہے؟ یہ بات واضح کر دو کہ بہرحال انسان کے سونے کے بعد روح کا نکل جانا ثابت بھی ہے یا نہیں؟ یہ سوال تو بعد میں حل ہوگا کہ روح جاتی کہاں ہے, پہلے یہ ثابت تو کر لیں نکلتی بھی نہیں نکلتی. اور روح کے نکلنے کے بعد تو انسان مردہ ہو جاتا ہے. تو بہت آسان سی مثال ہے, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی گاڑی میں ٹریول کر رہے ہوتے ہیں, گاڑی ہم چلا رہے ہیں, اسٹیئرنگ ہمارے ہاتھ میں ہے, انجن اسٹارٹ ہے, گاڑی چل رہی ہے. کبھی ایسا مقام آتا ہے کہ ہم روک دیں گاڑی کو اور گاڑی سے اتر جاتے ہیں انجن کو آف کیے بغیر, انجن کو آف کیے بغیر بریک لگا دیے ہیں, گاڑی آگے نہیں چلے گی مگر انجن ابھی اسٹارٹ ہے. ڈرائیور اتر گیا. ایسی مثال بالکل سوتے ہوئے انسان کی ہے کہ ڈرائیور چلا گیا ہے مگر سینے کی دھڑکن بتا رہی ہے کہ انجن اسٹارٹ. سلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ تو ایک سمجھانے کی مثال تھی, قرآن کی آیت موجود ہے, سورہ مبارکہ الزمر میں مالک کا اعلان ہے. اعلان کیا؟ اللہ یتوفی الانفس حین موتھا, اللہ ارواح کو قبض کر لیتا ہے ان کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جن کی موت کا وقت نہ ہو ان کی نیند کے وقت. تو آیت بھی موجود ہے اور تمام تر حالات و واقعات بھی موجود ہیں کہ انسان سوتا ہے تو سونے والا کل مردہ. ایک اور روایت سن لیجئے، اللہ رسول فرماتے ہیں تین افراد پر سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، رفع القلم عن السبیے والنائم والمجنون، قلم تکلیف، قلم شریعت اٹھا لیا گیا تین افراد پر سے. ایک کس پر سے؟ ایک بچے پر سے جو ابھی بالغ اور عاقل نہ ہوا ہو، ایک اس پر سے جو سو رہا ہو ابھی بیدار نہ ہوا ہو. سوتے ہوئے انسان، وہ ایک واقعہ ملتا ہے مولائے متقیان علیہ السلام کے دور میں کہ کسی شخص نے کسی شخص کو ویسے ہی چھیڑنے کے لیے کہہ دیا ہوگا کہ میں رات کو سویا تو میں نے خواب میں ایک برا عمل انجام دیا اور تمہارے گھر والوں کے ساتھ انجام دیا. بظاہر تو ایک بہت بری بات تھی، اور اس شخص کو بڑا جلال آیا، غصے میں آ کر مولائے متقیان کے پاس کہتا ہے مولا اس نے زنا کا عنوان بیان کیا ہے، اس کو آپ سزا دے دیجئے، اس پر حد جاری کیجئے. امام فرماتے ہیں مگر کب کب کیا اس نے یہ کام؟ کہ خواب میں کیا ہے، خواب میں کیا ہے. امام نے شاہ فرمایا خواب میں کیے گئے عمل پر، یعنی سوتے میں خواب دیکھنا، اس پر کوئی شرعی حد جاری نہیں ہو سکتی. مگر آنے والا عجیب ہے، ضدی انسان، کہتا نہیں مجھے تو اس کو ضرور دلوانی ہے سزا. امام نے کیا راستہ اختیار کیا؟ شریعت کہتی ہے سزا نہیں ہے، وہ کہتا ہے اس کو آپ دیجئے سزا. امام نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے، بلاؤ اسے. بلا کر دھوپ میں کھڑا کیا، اور دھوپ میں کھڑا کرنے کی بنیاد پر جو سایہ زمین پہ پڑا، کہا اس سائے پر کوڑے مار دو. جو سایہ زمین پر پڑا، کہا اس سائے پر کوڑے مار دو. لیکن بات یاد رہے کہ ابھی خواب کا مسئلہ شاید آج شروع زبان سے ہو رہا ہے، اصل بات کل آئے گی کہ خواب کی تعبیر، خواب کی تعبیر کا سب سے پہلا معلم امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، محمد ابن سیرین کے استاد. جتنی بھی کتابیں آپ کو ملیں گی تعبیر رویا کے اعتبار سے، اس میں ایک بہت معروف نام ملے گا، محمد ابن سیرین. یہ امام مصطفیٰ کے شاگرد ہیں. دو امام خاص طور سے آپ کو ملیں گے، سنی کتابیں ہوں کہ شیعہ کتابیں ہوں، رویا خواب کی تعبیر کے حوالے سے دو امام، ایک دوسرے امام، ایک چھٹے امام، یہ آپ غور کر لیجئے گا. اور اس میں ایک غیر معصوم ملے گا، محمد ابن سیرین. یہ کون ہے؟ اس کی بات انشاءاللہ کل آئے گی، ورنہ بات کہیں اور نکل جائے گی. بات ہو رہی ہے، وہ سوال امام سے کیا گیا کہ یہ بتائیے کہ انسان جب سوتا ہے تو اس کی روح کہاں جاتی ہے؟ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی روح ریح سے مرتبط ہو جاتی ہے، ریح سے مرتبط ہوتی ہے، اور ریح کے بعد وہ ہوا کے اندر جذب ہو جاتی ہے. امام کے الفاظ، پھر اگر خدا اسے واپس لوٹانا چاہتا ہے تو ہوا سے ریح، ریح سے روح، اور پھر جسم میں واپس استقرار پاتی ہے. اور اگر خدا فیصلہ کر لے کہ اب اس کو واپس نہیں بھیجنا تو اس طرح رہتا ہے کہ روح ری میں داخل ہوئی اور ری ہوا میں داخل ہوئی، اور ہوا اگر مومن ہو تو وادی سلام کی طرف، اگر منافق ہو کافر ہو تو وادی برہود کی طرف. یہ تو انداز سمجھانے کا تھا، جیسے سامنے والے کا سوال تھا اس کا ذہنی حوصلہ تھا اتنا امام نے جواب دیا، ورنہ روح کے فضائل اور مناقب بیان کرنے کے لیے، روح کی اقسام بیان کرنے کے لیے 100 سے زیادہ اقسام روح کی ہیں، وہ الگ موضوع ہو جائے گا. لیکن امام مصطفیٰ علیہ السلام نے سائل کو پہلے سوال کا جواب دیا، پھر فرمایا دوسرے سوال کے جواب میں، جو شاید کل یا پرسوں پہلے آ تو چکا ہے، خالی اشارہ کر رہا ہوں. سوال یہ کیا گیا کہ انسان کی یادداشت اور انسان کی بھول، اس کا سبب کیا ہے؟ امام نے جواب میں ارشاد فرمایا انسان کا دل ایک پیالے کی مانند ہے، اس پر خوان ڈھکا ہوا ہو، جب درود پڑھتے ہو تو خوان ہٹ جاتا ہے اور انسان کو اپنا حافظہ مل جاتا ہے، یاد بات یاد آ جاتی ہے، اور اگر درود ناقص پڑھو یا درود کو ترک کر دو تو حافظہ ختم ہو جاتا ہے۔ اب سمجھ میں آتا ہے؟ چلیے آج درود کی یہ کیفیت یہاں پر دوبارہ واپس آئی ہے، تو پھر ایک درود ایسا پڑھ لیں جو امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شب ولادت کے لحاظ سے آپ کے جوش کو بیان کرے۔ اللہم صل علی محمد وعجل فرجہ۔ ٹھیک، اب ایک وہ درود اس میں بیان کر دوں کہ بہرحال اس کی مجھ سے خواہش کی گئی ہے کہ بیان کیا جائے، اب موضوع میں نہیں بھی تب بھی بیان کر رہا۔ یہ درود وہ ہے جو جناب یوسف علیہ السلام کو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر تعلیم دیا تھا، اور اس درود کی برکت سے آپ کو رہائی خدا نے عطا فرمائی تھی، برکت درود کی تھی، امداد خدا کی تھی، نام آل محمد کا تھا، حاجت روائی پروردگار کی تھی۔ کیا 313 مرتبہ پڑھنا ہے اسے؟ اے اللہ کے پیغمبر، اے فرزند یعقوب، آپ نے 313 مرتبہ پڑھنا ہے۔ کیا پڑھنا ہے 313 مرتبہ؟ 313 کا حصہ یاد رہے کہ بڑا معتبر ہے، کبھی بدر کی بات کریں، کبھی ظہور کی بات کریں، اور کبھی درود کی بات کریں، تو 313 بڑا معتبر ہے۔ کیا پڑھنا کیا ہے؟ کیا تین جملے پڑھنے ہیں؟ 313 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد نہیں پڑھنا، رب صلی علی محمد وآل محمد۔ اور رب صلی علی رب محمد وآل محمد، رب محمد وآل محمد، صلی علی محمد وآل محمد، وعجل فرج محمد و آل محمد۔ تین جملے ہیں، رب محمد و آل محمد پہلا جملہ، دوسرا صلی علی محمد و آل محمد، تیسرا جملہ عجل فرج۔ کئی کتابوں میں لکھا خالی آل محمد، عجل فرج آل محمد، کہیں لکھا عجل فرج محمد و آل محمد۔ صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ تین سو تیرہ مرتبہ یا رب محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد، و اجل فرج محمد و آل محمد۔ یہ 313 مرتبہ تو بات ہو رہی ہے حافظے کی، اور امام مشتبہ سوالوں کے جواب دے رہے ہیں۔ مکہ المکرمہ ہے، سلمان بیٹھے ہوئے ہیں، امام بیٹھے ہوئے ہیں، اور ابو محمد جواب دے رہے ہیں۔ تیسرا سوال، ذرا سا مشکل سا مرحلہ ہے سوال کا، امام نے سوال کا جواب دیا، سائل کا سوال یہ تھا کہ کیا مسئلہ ہے کہ آنے والا نو مولود کسی گھر میں جو پیدا ہو بچہ، کبھی اپنے ماموں کی شبیہ ہوتا ہے، کبھی اپنے چچا کی شبیہ ہوتا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ شاید اس کا سبب میڈیکل سائنس پڑھنے والے کوئی جدید معلومات کے ساتھ بیان کریں تو اور ہو جائے، فی الحال تو اتنا معصوم نے بیان کیا، اور اس کو بیان کرنے سے پہلے خالی ایک تمہید باندھنی پڑے گی کہ سرکار ختمی یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی کا واقعہ، اور صحابی کچھ دنوں سے غیر حاضر تھے، جب آپ حاضر ہوئے واپس اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، تو سوال کیا گیا اللہ کے رسول کی جانب سے کہ آپ خیریت تھے، آ نہیں رہے تھے، کیا بات ہو گئی تھی؟ صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ، میرے گھر میں ولادت ہوئی ہے، خوشی خدا نے عطا کی ہے، بیٹا ہوا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اچھا بیٹا اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے، تو کس کی شبیہ ہے وہ؟ وہ کہتے ہیں کہ شبیہ تو مجھے یاد نہیں ہے، ہو سکتا ہے ننیال میں کسی پر ہو یا ددیال میں کسی پر ہوگا، اتنا میں نے غور نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے اصلاح فرمائی کہ خالی ایسا نہیں ہے کہ ددیال یا ننیال میں کسی کی شبیہ ہوگا، بلکہ جب خدا کسی کو وجود عطا کرتا ہے، جب خدا کسی کو وجود عطا کرتا ہے تو پروردگار عالم حضرت آدم سے لے کر اس کے باپ تک جتنے لوگ گزرے ہوتے ہیں ان کی صفات کا نچوڑ رکھتا ہے، شکل و شمائل میں، نہ کہ کردار و گفتار کی بات ہے، شکل و شمائل میں کسی کی آنکھیں لیتا ہے، کسی کے کان کا انداز لیتا ہے، کسی کے نقش و نگار لیتا ہے، کسی کا سینے کا انداز لیتا ہے، تو آنے والا اپنے آبا و اجداد کی شبی بن جاتا ہے۔ اب یہاں فضائل کا جملہ بہرحال ہے کہ جو آنے والا اپنے آبا و اجداد کی شبی بن جائے تو آدم سے لے کر اپنے باپ تک کی نمائندگی کرے، کیا کہنا جو خدا کے گھر میں آیا ہو اور انبیاء کی صفات الفاظ پڑھے محمد و آل محمد۔ عزیز دانے محترم، ابھی تفصیل آئے گی ساتویں امام کی آمد کے حوالے سے، بس یہ بات مکمل کریں اور پھر آپ کو سیدھا مکے سے لے چلیں گے ابوا کے مقام پر۔ تو مکہ المکرمہ میں آپ کے سامنے آنے والے سائل کا سوال، سوال نمبر 3، شباہت کی بنیاد کیا ہے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں جب کسی انسان کے انعقاد کا خدا فیصلہ کرتا ہے، میں بڑے احتیاط سے الفاظ کو ادا کر رہا ہوں، جب کسی انسان کے انعقاد کا خدا فیصلہ کرتا ہے تو وقت انعقاد اگر دونوں والدین حالت سکون میں ہوں، حالت اطمینان میں ہوں، تو آنے والے مولود کی شبی نہ چچا پر رہتی ہے نہ ماموں پہ رہتی ہے، خود والدین میں کسی ایک پر ہوتی ہے، یا باپ پر ہوگی یا ماں پر ہوگی۔ اور اگر انعقاد انسان کے مرحلے پر جب والدین کا اجتماع ہو رہا ہو اور کسی ایک طرف انسان کی پریشانی یا فکرات ہوں، امام کے الفاظ تو نہیں کہ کوئی ایک ایسی وین ہوتی ہے کہ اگر وہ پریشان ہو، مضطرب ہو، تو کبھی چچا کی شبی بنتی ہے، اور اگر دوسری وین اگر مضطرب ہو جائے تو ماموں کی شبی بن جاتی ہے، گویا اس کا تعلق بھی اس وقت کے سکون و اطمینان اور اضطراب کی بنیاد پر ہے۔ گویا اگر ماں کی طرف سے اضطراب تھا تو چلا گیا بچہ، ماموں کی شبی بن گیا، اور اگر باپ کی طرف سے وقت اضطراب کوئی خاص وین دبی ہوئی تھی تو باپ کے خاندان میں کسی پہ چلا گیا۔ کیا کہنا کہ خدا نے جو انتخاب کیا ہے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، اور مقام ابوا پر آپ کی آمد، تفصیل کے ساتھ معصوم کی ولادت کے بارے میں چند جملے، شاید آج ہم مصائب نہ پڑھیں اس پیغام کے ساتھ کہ ساتویں امام کے ساتھ زیادتی بہت ہو گئی۔ 25 رجب کو شہادت ہے، ہمارے یہاں بعض گھرانوں میں شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں، رجب کا مہینہ ہے نا، سوائے وہ 28 رجب سفر سید الشہداء کی شہرت اور امام کا ماتم، وہ الگ موضوع ہو جاتا ہے۔ 25 رجب میں نے خود اپنی آنکھوں سے بہت سے گھرانوں میں، شیعہ علاقوں میں، گھروں کو سجے ہوئے دیکھا، مہندی ہو رہی ہے، مائیں ہو رہی ہے، تو کیا ساتواں امام اتنا مظلوم ہے کہ اس کا ماتم بھی اس طرح نہ ہو جو ماتم کا حق ہے؟ اور رہ گئی بات ولادت کی، تو میں نے اپنی کوشش تو کی کہ آج میں سیاہ لباس تبدیل کر کے آیا کہ آج شب ولادت با سعادت، خوشی کی رات ہے، تہنیت کی رات ہے، ماتم حرام نہیں ہے، مصائب پڑھنا بدعت نہیں ہے، لیکن ہماری پہچان یہ ہے، ہمارا عنوان یہ ہے کہ آل محمد کی خوشی ہو تو تہنیت پیش کریں، اور اگر مصائب پڑھنا بھی پڑھیں تو کوشش کریں کہ ساتویں امام سے متعلق ہی بات کو مکمل تلوار پڑھے محمد والے. اور بہرحال روایت ابو بصیر کی ہے اور لگتا کچھ ایسے ہے کہ حج کے بعد کافی دن قیام کیا مکہ المکرمہ میں امام علیہ السلام نے, اور ایسے ایام میں جبکہ جناب حمیدہ خاتون آپ کی والدہ محترمہ ساتویں امام کی بالکل اس طرح سے تھی کہ اب خدا کی رحمت آپ کے گھر خدا کی طرف سے انعام آنے والا تھا, ان ایام میں خاتون کا حج پر جانا ایک پیغام نہیں تو اور کیا ہے. آج حج سے بچنے کے لیے بہانے بہت مل جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے محبت پروردگار چاہیے. حج سے بچنے کے بہانے ڈھونڈنے کے بجائے ہمیں چاہیے حج کرنے کے بہانے تلاش کریں. تو یہ ساتویں امام کی والدہ چھٹے امام کے ساتھ یعنی اپنے وارث کے ساتھ مکہ المکرمہ پہنچی, اور حج کے بعد ایسا لگتا کہ امام نے اس مرتبہ بہت قیام کیا مکہ المکرمہ میں, ورنہ عام طور پر کوئی بھی معصوم مکہ میں اتنا قیام کرتا نہیں تھا, بلکہ امام فرماتے ہیں اگر ہمارا اختیار ہو تو ہم تو منا سے واپس سیدھے اپنے گھر چلے جائیں, مکہ لوٹ کرنا ہے کیوں, یہ الگ موضوع ہو جائے گا. لیکن اس مرتبہ لگتا ہے کہ چھٹے امام رہے مکہ میں, اسی لیے مکے سے واپس مدینے آتے ہوئے سفر کی 7 تاریخ ایک ایسے مقام پر قافلے نے قیام کیا ہوا ہے جس کا نام ہے آبابا. اور آج کل جو نیا روٹ بنا ہے طریق الہجرہ کے نام سے اس پر تو نہیں ہے, یہ راستے قدیم پر ہے جہاں بدر واقع تھا, جہاں حدیبیہ کا راستہ تھا سرکار ختم یہ مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور پھر صاحبان ایمان کے لیے تو بات نئی نہیں ہے, اپنے جوان دوستوں کے لیے آباوا مقام زیارت ہے. اس واقعے سے ہٹ کر بھی آباوا پر حضرت آمنہ بنت وہب علیہ السلام کا مزار مقدس اب صرف قبر کا عنوان ہے. دو مقامات, ایک جنت المالا قبر آمنہ, ایک مقام آباوا. وہاں احتمال ضعیف ہے, یہاں احتمال قوی ہے مقام آباوا. تو مقام آباوا پر ساتویں امام کا ساتویں امام کے والد والدہ کا قافلہ پہنچا ہوا, ابو بصیر خدمت امام جعفر صادق علیہ السلام میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور ابو بصیر کے الفاظ ہیں, اس واقعے کو آپ ہر کتاب سے پڑھ سکتے ہیں جس کتاب میں ساتویں امام کے پورے حالات بیان کیے گئے ہوں, اردو میں ہو یا فارسی میں یا عربی میں, بہار سے پڑھیے یا اردو کتاب کا ترجمہ دیکھ لیجئے, یا جس نے خود سے کتابیں تالیف کی جمع کرتے ہوئے یہ واقعہ ضرور لکھا ہوا ہے. ابو بصیر کہتے ہیں وقت تھا کھانے کا, اور جب دسترخوان لگتا تھا چھٹے امام کے سامنے تو کھانا پرتکلف ہوتا تھا, یہ ترجمہ کیا گیا, یعنی انواع و اقسام کے کھانے رکھے جاتے تھے امام کے مصاحبین اور امام کے مہمانوں کے لیے. ابو بصیر کہتے ہیں بہت عمدہ دسترخوان لگا ہوا تھا, ہم بیٹھے ہوئے تھے امام کے ساتھ کہ اچانک جہاں قافلہ روکا گیا تھا خیمے یا مکانات تھے جہاں قیام پذیر تھے, وہاں سے امام کے گھر کی خادمہ یا کنیز امام تک پیغام لے کر آئی کہ آپ کو بی بی حمیدہ یاد فرماتی ہیں, اور امام علیہ السلام دسترخوان کھانا شروع ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا یہ نہیں معلوم, اٹھ کر چلے گئے. شاید کہ ایسا وقت, اب یہ مجبوری ہے کہ زبان رکتی نہیں ہے, دو مقامات ایسے جہاں سے اٹھنے سے منع کیا گیا کسی کے احترام میں, جب تلاوت قرآن کر رہے ہوں تب اٹھنا منع ہے کسی کے احترام میں, یا جب انسان کھانا کھا رہا ہو دسترخوان چھوڑ کے اٹھنا منع ہے, چاہے ماں سامنے آ جائیں یا باپ سامنے آ جائیں. لیکن اگر زمانے کا امام آ جائے تو انسان کو اٹھنا پڑے گا. لگتا کچھ ایسے ہے کہ زمانے کے امام کی آمد کی خبر تھی تو چھٹے امام اٹھ کے جا رہے تھے استقبال کے لیے. ورنہ دسترخوان چھوڑ کر آپ کا جانا بڑا مشکل ہو جائے گا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور امام جناب حمیدہ خاتون کے پاس پہنچے ہیں, خوشخبری لے کر واپس پلٹ کر آئے ہیں, اور جیسے پلٹ کے واپس آئے تو آپ کے چاہنے والے خاص طور سے ابو بصیر نے پوچھا, مولا خیریت ہے؟ کوئی خدا نے خوشی عطا فرمائی, آپ کے چہرے کی فرحت بیان کر رہی ہے. امام اشاق فرماتے ہاں, خدا نے مجھے ایک فرزند سے سرفراز فرما دیا ہے. باب الحوائج کی شب ہے, معمولی بات نہیں ہے, حاجتیں سب کی ہیں. اور آئمہ معصومین میں ویسے تو ہر امام باب الحوائج ہے, مگر جس کا لقب بن گیا باب الحوائج وہ ساتویں امام کی ذات ہے. تو اب چھٹے امام بیان کر رہے ہیں, ابو بصیر کہتے ہیں کہ مولا خبر کا خبر یہ ہے. پھر امام خود بیان کرتے, ابو بصیر راوی ہیں, امام فرماتے ہیں ابو بصیر حمیدہ یہ سمجھ رہی تھیں کہ وہ ہمیں کوئی نئی خبر بتائیں گی, حالانکہ یہ خبر نئی نہیں ہے. مولا کون سی خبر؟ کہ ابو بصیر خبر یہ بتا رہی ہیں حمیدہ اپنے لحاظ سے کہ کوئی نئی خبر دے رہی ہوں, یہ بیان کر رہی ہیں کہ شہزادہ جیسے ہی دنیا میں آیا ہے اس نے اپنے دونوں ہاتھ زمین پر رکھے اور آسمان کو دیکھا ہے. دونوں ہاتھ زمین پر رکھے. اب میں اس موضوع پر آتے ہوئے خالی ایک جملہ دہراؤں گا کہ بہرحال ہمارے یہاں ایک نظریہ پیدا ہو گیا کہ امام کی ولادت کو ظہور کہا جائے. ابھی صرف یہ آغاز ہے کسی اور طرف نکل جانے کا. جب ظہور کہو گے تو پھر شہادت کو کیا کہو گے؟ اگر ولادت کو ظہور کہو گے تو یہ شہادت کو کیا نام دو گے؟ اور پھر جملہ یاد رکھیں, اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, نہیں اشہد انک کنت نورا فی الاسلام الشامخا. انکار کر دیں اس کا. ہم گواہی دیتے کہ آپ صلب میں رہے, صلب پاکیزہ میں رہے, والارحام المطہرہ, اور آپ رہے رحم طیب و طاہر میں. جس نے یہ کہا کہ امام کا ظہور ہوا اور انکار کیا ولادت امام سے, اس نے امام کے باپ کے صلب کا بھی انکار کیا, امام کی ماں کے رحم کا بھی انکار کیا. اس لیے جب ظہور ہوا ہے تو ظہور میں نہ باپ چاہیے اور نہ مسلوات پڑے محمد والے. نہ باپ چاہیے نہ ماں چاہیے. یہ ہم نے فضائل بڑھائے نہیں ہیں, کم کر دیے ہیں. آل محمد کے فضائل تو بڑھاؤ, مگر جتنا انہوں نے بیان کیے اتنا بیان کرتے ہوئے, یہ تو ہم نے کم کر دیا اپنی ناقص خیال سے. یہ سمجھا کہ شاید ولادت وہ ہے جس میں تمام چیزیں ہماری جیسی ہوتی ہیں. ولادت کہو, ظہور مت کہو, مگر اپنے جیسی مت کہو, ان کے جیسی کہو. ان کے جیسی کیسی ہوتی ہے؟ آئیے سن لیجئے, حمیدہ بیان کر رہی ہیں. اب کوئی جا کر اپنے خاندان میں پوچھ کر آ جائے کسی کی آج تک ایسی ولادت نہ ہوئی ہے نہ کبھی ہوگی جیسی خدا نے انبیاء اور آئمہ کو عطا کی ہے, کہ دونوں ہاتھ زمین پہ ٹیکے اور اپنے چہرے کو جانب آسمان بلند کیا. امام فرماتے ہیں حمیدہ یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ ہمارے لیے نئی خبر ہے, حالانکہ خدا سب سے پہلے ہمارے جد امجد رسول خدا کی ولادت بھی ایسے ہی ہوئی تھی, اس کے بعد ہر حجت کو خدا نے ایسے ہی بھیجا ہے. اور کیسے بھیجا ہے؟ اب امام اس کی وضاحت فرماتے ہیں کہ خدا نے جب اپنی حجت کو بھیجنے کا فیصلہ کیا تو آپ نے سلسلہ شروع کیا اپنے جد سرکار سید الشہداء کا نام لے کر, کہ جب سرکار سید الشہداء کے گھر امام سید سجاد کی آمد کے لیے انتظام خدا نے کرنا چاہا تو فرشتہ آپ کی خدمت میں مشروب لے کر آیا. مشروب کی پانچ خصوصیات, مشروب کی پانچ خصوصیات: پانی سے زیادہ رقیق، شہد سے زیادہ شیریں، ہاں برف سے زیادہ ٹھنڈا، مکھن سے زیادہ نرم، اور برف اور دودھ سے زیادہ سفید. پانچ خصوصیات تھی شربت میں جو لا کر ہمارے جب سید الشہداء کو دیا گیا اس رات میں، جس رات میں خدا نے چاہا کہ اپنی حجت کو تمام کرے سید سجاد کی شکل میں اور انعقاد واقع ہو جائے. اور آپ کے الفاظ ہیں کہ اس شربت کو پی کر خدا نے سلسلے کو مکمل. صلوات پڑھے محمد والے محمد. یہ کوئی نئی روایت نہیں ہے، بلکہ میں اس لیے اس کو ملا کے پڑھ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں شاید لفظ ولادت کو اس طرح سے غیر مانوس قرار دے دیا گیا کہ جیسے کہ لفظ ظہور کہیں گے تو ہم علی کے ماننے والے ہو گئے، اور ہم نے اگر لفظ ولادت کہہ دیا تو کہیں خدا نہ خواستہ مقصر ہو گئے. تو ولادت معصوم کا مطلب کیا ہے؟ بولے یہ تو سمجھے جوان، مشکل تو یہ ہے جوان آتا ہی کب ہے، اس کو بلاتے رہیے وہ آتا ہی کب ہے. چلیے اس مائک کے ذریعے پیغام پہنچ جائے گا. ابو بصیر راوی ہیں، چھٹے امام کی روایت ہے، ساری کتابوں میں لکھا ہوا کہ معصوم کی آمد کیسے ہوتی ہے، ولادت کیسے ہوتی ہے، اس کا پورا انتظام بیان کیا مولا نے. مولا جانتے تھے زمانہ ایسا آئے گا جب لوگ ظہور کہیں گے ولادت کو اچھا نہیں سمجھیں گے. ولادت معصوم کی، شربت پیا. پھر فرماتے ہیں اسی انداز سے جب خدا نے فیصلہ کیا امام سید سجاد کے گھر کے میرے بابا کی آمد امام محمد باقر علیہ السلام کی، تو اسی انداز سے شربت ان کو پیش کیا گیا، اور پھر خدا نے اس طرح انعقاد کو مکمل کیا. اس کے بعد فرماتے ہیں جب ہمارے بابا کے یہ خدا نے فیصلہ کیا کہ ہمیں بھیجے، تو ہمارے بابا امام محمد باقر کو بھی ایسا شربت پلایا گیا. پھر امام فرماتے ہیں مجھے بھی ایسا شربت پلایا گیا، جس کے بعد مجھے حکم تھا کہ انعقاد کی ذمہ داری کو مکمل کروں، اور اب خدا نے مجھے حمیدہ کے ذریعے سے یہ بیٹا عطا فرمایا ہے. امام فرمایا جب مجھے شربت پیش کیا گیا میں نے خوشی محسوس کی، اور میں نے اس بات کو محسوس کر لیا کہ اب خدا اپنی حجت کو بھیجنے والا ہے. شربت، ٹھیک. اس کے بعد امام فرماتے ہیں حالات، معصوم کی ولادت کے حالات. ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو اس طرح سے دنیا میں نہ آیا کہ اپنے دونوں ہاتھ کو زمین پر رکھ کر آسمان کو دیکھتا ہے آنے والا. اس سے پہلے امام فرماتے ہیں جب شکم مادن میں چار مہینے کا کامل ہوتا ہے حجت خدا معصوم، تو فرشتہ پروردگار کی جانب سے ایک پیغام اس کے لیے آ کر لکھ دیتا ہے. آپ نے فرمایا فرشتے کا نام ہے حیوان، اور وہ آ کر امام کے دہانے بازو پر قرآن کی آیت لکھتا ہے. اللہ اکبر، اب تو مسئلہ واضح. قرآن کی آیت، تو قرآن کی آیت سوائے طہارت یا کہاں ہو سکے گی؟ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا. وَتَمَّتْ، سورہ مبارکہ الانعام آیت نمبر 115 ہے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. امام فرماتے ہیں یہ آیت ہر امام کے، ہر معصوم کے دہانے بازو پر فرشتہ چوتھے مہینے ماں کے پیٹ میں جا کر لکھ دیتا ہے. اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ پروردگار کی جانب سے جب حجت خدا کو زمین پر آنے کی اجازت ملتی ہے تو وہ اپنے دونوں ہاتھ رکھ کر جانب آسمان کیا دیکھتا ہے؟ کہ افق اعلیٰ کی طرف دیکھتا ہے، اور افق اعلیٰ سے خدا کی طرف سے نمائندہ اسے آواز دیتا ہے، اور یہ اس کی آواز کو سنتا ہے. وہ آواز دیتا ہے ہر آنے والے معصوم کا نام اور اس کے باپ کا نام لے کر کہ خدا نے تجھے چن لیا، تجھے نیک اور طیب قرار دیا، اپنے رازوں کا امین بنایا، اپنی وحی کا امین بنایا، اپنی حجت قرار دیا اور زمین پر اپنی برکت کا عنوان قرار دیا۔ جنت کو تیرے لیے، تیرے چاہنے والوں کے لیے قرار دیا، تیرے مخالفین کے لیے جہنم کو لازم قرار دیا۔ امانت کے بار کو تو نے اٹھانا ہے، تو نے انسان کی ہدایت کی ذمہ داری کو انجام دینا ہے۔ اور اب یہ باتیں ہو رہی ہیں، اللہ اکبر، امام فرماتے ہیں جیسے ہی افق اعلیٰ سے فرشتے کا کلام مکمل ہوتا ہے، معصوم کی طرف سے جواب جاتا ہے، شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ فاول العلم قائما بالقسط۔ اس آیت کی تلاوت معصوم کی طرف سے ہوتی ہے۔ خالی مولائے متقیان نے ہی قرآن نہیں پڑھا تھا، آغوش ختمی مرتبت میں آ کر ہر معصوم، چاہے معصوم کی گود میں ہو کہ نہ ہو، ہر معصوم جب دنیا میں آتا ہے تو آیت کی تلاوت کر رہا ہوتا ہے۔ اب تو پہچانیے کہ عام ولادت اور ہوتی ہے، معصوم کی آمد۔ انسان نے کیا سمجھا لفظ ولادت؟ بات پڑے محمد والے محمد، لیجئے یہاں تک کے مسائل مکمل ہوئے، حمیدہ، حمیدہ مصفات، حمیدہ محمودہ، قابل تعریف، قابل تعظیم حمیدہ، امام علیہ السلام کی والدہ، اور تمام تر مسائل و واقعات ساتویں امام کے پھر الگ موضوع بنیں گے انشاءاللہ۔ آج سے تو اس بات کا امکان ہے کہ ہمارا جو اگلا عنوان ہے خمسہ کا، وہ یہی عنوان ساتویں امام کے حالات پر ہوگا۔ صرف ایک جملہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ سے کہ آپ بہت خاص طور سے ایک دعا کی تلاوت کرتے تھے۔ ساتویں امام کا بچپن، ساتویں امام کی جوانی اور کل مدت حیات ظاہر 55 برس، ذرا سا کہیں اختلاف 54 برس کا ہے یا 55 برس، جو زیادہ مشہور 55 برس، اور اس میں 20 سال آپ کا زمانہ وہ ہے جو آپ نے اپنے بابا کے ساتھ گزارا، اور 35 برس کا زمانہ زمانے مدت امامت ہے۔ آپ کی ایک دعا ہے، اللہم انی اسألک الراحۃ عند الموت والعفو عند الحساب۔ آپ بہت زیادہ سجدے کیا کرتے تھے، اتنے سجدے کرتے تھے کہ آپ کا لقب پڑ گیا حلیف السجدۃ الطویلہ۔ بہت زیادہ سجدے کرنے کا عاشق، محبوب رکھنے والا، حبیب۔ اور سجدے میں دعا کیا پڑھتے تھے، اللہم انی اسألک، پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ موت کے وقت راحت عطا فرما اور حساب کے وقت معافی عطا فرما۔ تمام امت کے لیے معصوم، معصوم یاد رکھیے گا، معصوم کی کوئی دعا معصوم کی اپنی ذات عصمت کے لحاظ سے نہیں ہے۔ آپ کہیں کہ یہ کیا پڑھ دیا آپ نے، العفو عند الحساب الراحۃ عند الموت، ارے جن کے نام سے تمام زمانے والے موت کے وقت میں راحت پا جائیں، صرف ذرا سی ان کی محبت ہو تو پھر قیامت میں حساب آسان ہو جائے۔ وہ خود کو سوال کریں گے، انہوں نے ہمیں سوال کرنا سکھایا کہ تم نے کیا مانگنا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال ہے، بچے بہت ضد کر رہے تھے کہ چلیں شاپنگ کرنے کے لیے، ہم نے کہا چلو ساتھ چلتے ہیں، دیکھو تم نہ سمجھ ہو، تم ہر چمک دمک کو خرید لو گے، اندر کیا ہو، کتنا پیسے خرچ ہو جائیں، بیکار ضائع ہو جائیں گے۔ ہم بچے کے ساتھ ہو لیے، اب بچہ اپنے لحاظ سے دیکھ رہا تھا، ہم روکتے تھے، نہیں ایسا نہیں، یہ مت کہو، یہ مت مانگو، یہ اچھی نہیں ہے، نقصان دے گی، ختم ہو جائے گی، اس کی کوالٹی بہت اچھی نہیں ہے۔ پھر ہم نے ہاتھ بڑھایا جہاں تک ہمارا ہاتھ گیا، کچھ چیزیں رکھی ہوتی بچوں کی پہنچ پر، کچھ رکھی ہوتی بڑوں کے لیے، وہاں سے اٹھا کے ہم نے دیکھا کہ اس بچے کے لیے کیا بہتر ہے، اٹھا کے اس کو دیا۔ بچے کو ہم پہ اعتماد تھا، سر جھکا کے کہا بابا آپ کا انتخاب بہت اچھا ہے، خود سے تم خدا معلوم سجدے میں کیا مانتے۔ ساتویں امام کا علم غیب جہاں تک جا رہا تھا، وہاں سے تمہیں اٹھا کر دو تحفے دیے، الراحت عند الموت والعفو عند الحساب۔ صلوات پڑھ رہے محمد و آل محمد۔ صرف دو جملے مصائب کے، اس لیے کہ کوئی یہ خیال نہ کرے کہ شاید آج کی شب میں مصائب پڑھنا شرعاً منع ہے، اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ روبی دعاؤں کی قبولیت کا عنوان بناتے ہوئے کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں نا، اور دو جنازے ایسے ہیں جو بڑے مظلوم ہیں اور دونوں کا تعلق زندان سے ہے۔ فرق اتنا ہے کہ ایک کا جنازہ زندان سے باہر آ گیا اور ایک کا جنازہ زندان میں ہی دفن کیا گیا۔ ہائے ہتھ کڑی بیڑی ساتویں امام کی کب کاٹی گئی، جبکہ شہادت واقع ہو چکی تھی۔ مزدوروں سے جنازے کو اٹھوا کر بغداد کے پل پر رکھوا دیا گیا اور یہ اعلان کر دیا گیا ایہ الناس رافضیوں کا امام مر گیا ہے، اور دیکھو اپنی موت مرا ہے، آ کر دیکھ لو اس کے جسم کے رنگ کو دیکھ لو۔ اللہ اکبر۔ بس ایک جملہ کہوں گا، جسم کا رنگ کس طرح تبدیل کیا گیا؟ زہر نے اپنا اثر تو کیا تھا، اتنا شدید زہر تھا کہ امام کے جسم مطہر کا رنگ تبدیل ہوا تھا، مگر امام کے وجود اقدس کو اتنی اذیت پہنچائی گئی کہ آپ کو چادر میں لپیٹ کر اس طرح سے رکھا گیا کہ جسم کو دبایا جائے تو رنگ تبدیل ہو جائے، یہ دکھانے کے لیے کہ لوگ دیکھ لیں ہم نے زہر دے کے نہیں مارا، اپنی تبعی موت، اپنی تبعی موت سے چلے گئے ہیں۔ میں کہوں گا مولا آپ کا جنازہ مزدوروں نے اٹھا کر باہر رکھ دیا، اس سلیمان ابن جعفر نے آ کر جنازے کو ظاہراً کفن دیا، لیکن ہائے غریب سجاد اپنے بہن کے جنازے کو اکیلا اٹھا رہے تھے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، غربت یہ کہ کفن بھی نہیں ہے، پھٹے ہوئے کرتے میں بہن کا جنازہ اٹھایا۔